تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی روایت ہے، وہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو جتنا فساد وہ اس بکریوں کے گلے میں بچائیں گے اس سے کہیں زیادہ فساد انسان کے دین میں دو چیزیں مچاتی ہیں. یعنی اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایک کو چن چن کر کھانے کی فکر کریں گے اور اس سے جو فساد مچے گا اس گلے میں، کہ بہت سے تو بہت سی بکریاں تو ان کی بھوک کی نظر ہو جائیں گی، مر ہی جائیں گی، وہ ان کو کھا لیں گے، جو باقی ماندہ ہوں گی وہ منتشر ہو کر بھاگ جائیں گی اور ان کے درمیان جو وحدت اور ان کا جو ایکا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو جتنا فساد یہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے گلے میں مچا سکتے ہیں وہ اتنا فساد نہیں مچا سکتے جتنا دو چیزیں انسان کے دین میں فساد مچاتی ہیں، کہ یہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کے دین میں بہت زبردست بگاڑ پیدا ہوتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ من حرص المرء على المال والشرف، انسان کا کی حرص مال کے لیے اور شرف کے لیے، جس کو دوسرے الفاظ میں جاہ کہتے ہیں، جو انسان کے دل میں جو یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے مال کی، یا حرص پیدا ہو جاتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لوں، یہ اور اسی طرح حرص پیدا ہو جاتی ہے جاہ اور منصب کی، عہدے کی، اور اس کی محبت دل میں جگہ کر لیتی ہے، تو یہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے دین میں اس سے زیادہ فساد مچتا ہے جتنا کہ بھیڑیے بکریوں کے گلے میں مچا دیتے. تو فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہیں تو دو چیزیں، ایک حب مال اور ایک حب جاہ، ہیں تو گنتی کی دو چیزیں لیکن فساد اتنا ان کا اتنا عظیم ہے کہ پورے کے پورے گلے کو ختم کر دیتی ہے، پورے پورے دین کو ختم کر دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر فساد مچانے کے لیے بعض اوقات ایک چیز بھی کافی ہوتی ہے. اگر ایک خیمہ لگا ہوا ہے تو خیمہ اس کے اندر فرنیچر ہے، اس کے اندر گدے ہیں، تکیے ہیں، سامان ہے، تو ہیں تو بہت ساری چیزیں، لیکن ایک چنگاری لگا تو لے جا سک اس خیمے کے اندر، تو چنگاری ہے تو ایک چیز اور چھوٹی سی چیز بنا ہے لیکن پورے خیمے کو جلا ڈالے گی اور اس میں جتنا سامان ہے اس کو تباہ کر ڈالے گی. تو اسی طرح یہ دو چیزیں یعنی حب مال اور حب جاہ، مال کی محبت اور جاہ و منصب کی محبت، یہ دو چیزیں انسان کے دین میں تباہی مچا دیتی ہیں اور انسان وہ دین کے صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، دوسرے راستے پر پڑ. اللہ تعالیٰ حفاظت کر. تو دو چیزوں کا بیان ہے حدیث میں، انہیں دونوں چیزوں کی طرف تھوڑی سی تشریح عرض کر دیتا ہوں کیونکہ اتنا سخت طریقے پر متنبہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں سے. تو ان دونوں چیزوں کو دل سے نکالے بغیر آدمی کا دین سلامت ہے. پہلی چیز حب مال اور مال کی حرص کہ مجھے زیادہ مل جائے اور اس کی محبت دل میں گھر کیے ہوئے ہو، یہ چیز ہے جو فساد مچاتی ہے. پہلے بیانات میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مال بذات خود برا نہیں، اگر حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس کی محبت اور اس کی حرص یہ ہے بری چیز. کیونکہ مال کی محبت اور مال کی حرص انسان کو آمادہ کرتی ہے نہ جانے کتنے بے شمار گناہوں پر. اسی سے مال کی محبت اور مال کی حرص کی بنیاد پر انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ جانے کتنے گناہ اس مال کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا. تو مال بنا کے خود اتنا برا نہیں، لیکن اس کی محبت بہت بری چیز، اور یہ محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اگر انسان کے اندر قناعت ہے کہ جو کچھ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیا ہے جائز حلال طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، بس میرے لیے تو وہی بہت ہے، مجھے بہت زیادہ کی حوث نہیں، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ مال کو وہ استعمال کر رہا ہے اپنی ذاتی ضرورت کے تحت، اس کی محبت اس کے دل میں جگہ کیے ہوئے نہیں. اور اگر ہر وقت دل و دماغ پر یہی دھن سوار ہے کہ سو کے ہزار کس طرح ہوں اور ہزار کے لاکھ کس طرح ہوں اور لاکھ کے کروڑ کس طرح ہوں، ہر وقت دل و دماغ پر یہی دھن مسلط ہے صبح سے لے کے شام تک، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے مال. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جائز اور حلال طریقے سے جو عطا فرما رہا ہے یہ اس کی نعمت ہے، شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور قناعت اختیار کرو. قناعت کے بغیر یاد رکھو کہ کبھی انسان کا پیٹ بھر نہیں سکتا. حدیث سنا چکا ہوں پہلے بھی کہ ایک ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھری مل جائے تو چاہے گا کہ دوسری وادی ہو، اور دو وادیاں سونے کی مل جائے تو چاہے گا کہ تیسری وادی ہو، اور فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، تو ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز بھر نہیں سکتا، اس کی تو کوئی حد و انتہا نہیں. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا امریکہ سے، تو انہوں نے وہاں کے اخبار کا تراشا مجھے بھیجا. اس اخبار کے تراشے میں خبر تھی کہ یہ سروے کیا گیا، لوگوں سے انٹرویو لے کر لوگوں سے سوالات کر کے یہ سروے کیا گیا کہ کون آدمی کتنا مال چاہتا ہے. تو اس بات کا ایک سروے کسی ادارے نے کیا، اس کے نتائج اس اخبار میں شائع ہوئے تھے. وہ کسی دوست نے میرے وہاں سے کو کٹنگ کر اخبار سے بھیج دیں. تو وہ بڑا دلچسپ سروے ہے اور وہ در حقیقت تصدیق ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. تو اس نے جو سروے دیا ہے بہت لمبا سروے ہے, اس کا حاصل یہ ہے کہ جتنا آدمیوں کی آمدنی بڑھی ہوئی ہے اسی حساب سے ان کی تمنائیں اور آرزویں بڑھی ہوئی ہیں. یعنی جس کی آمدنی کم ہے, تو انہوں نے لکھا تھا کہ جس کی آمدنی مہینے کے اندر فرض کیجیے کہ $500 ہے, اس سے پوچھا گیا بھائی کیا چاہتے ہو, کتنے تمہیں مل جائیں تو تم یہ سمجھو گے کہ مطمئن ہو گئے خوش ہو گئے. تو اس نے کہا تھا $5,000 مل جائے کرے تو میرا کام ٹھیک ہے. جس کی آمدنی $5,000 ہے ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 5,000 کے بجائے ہمیں اگر 50,000 مل جایا کریں تو بس کام چل جائے گا. جن کی آمدنی $50,000 ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ لوگ بتائیے, تو انہوں نے کہا صاحب 1,00,000 ہو جائے. تو یہ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں, یعنی تدریج اسی طرح ہے, ترتیب یوں ہی ہے. تو آخر میں جتنا آمدنی بڑھتی جا رہی ہے وہ حوص مزید کی حوص وہ اور بڑھ رہی ہے. یعنی پہلے والے نے اگر اپنے سے دگنا مانگا تھا یا 10 گنا مانگا تھا تو دوسرے والے نے اپنے سے 20 گنا مانگا, تیسرے والے نے اپنے سے 40 گنا مانگا, اور یہ تناسب اس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ آخری جو حد اس میں لکھی تھی وہ غالباً یہ تھی کہ جو آدمی $1,00,000 ماہانہ کما رہا ہے تو ان سے ایسے لوگوں سے جب سروے کیا گیا, ایسے لوگوں سے معلومات کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ $1,00,000 ان کو ملا ہے. تو وہ تناسب اب 10 اور 20 فیصد سے بڑھ کر 9% تک پہنچ گئے. تو یہ بڑا دلچسپ سروے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جو آدمی کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو 2 وادی چاہے گا, اور 2 وادی مل جائے تو 3 چاہے گا. تو قناعت کے سوا انسان کا پیٹ کوئی چیز بھر نہیں سکتا. قناعت یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ بھئی میری جو واقعی ضروریات ہیں وہ تو انسان کی فرض ہے کہ ان کو حاصل کرے. اپنا نفس کا بھی حق ہے, اپنی بیوی کا بھی حق ہے, بچوں کا بھی حق ہے, گھر والوں کا بھی حق ہے. اس کی معتدل انداز میں اس طرح کے راحت سے ہو, آرام سے ہو, اس طریقے سے انسان کر لے اور پھر حوث کا دروازہ بند کر دے, آگے اللہ کا چھوڑ دے, اور جتنا اللہ تعالیٰ دے اپنی رحمت سے وہ اس کا انعام ہے, اس کا کرم ہے. اور اس سے زیادہ کہ حوث میں مبتلا نہ ہو کہ صبح شام تک اسی دھن میں لگا ہوا. مجھے یاد آیا کہ حضرت ہمارے سید الطائفہ دار العلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہوگا آپ حضرات, دار العلوم دیوبند کے بانی اور علم و فضل کے پہاڑ. تعریف کرنے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ الفاظ نہیں ہیں ان کے علوم, ایسے بزرگ رہتے, اس طرح سادہ سیدھے طریقے سے رہا کرتے تھے, سادہ سیدھے کہ دیکھنے والے پتہ بھی نہ لگا سکے کہ کوئی بڑا عالم ہے, بالکل سادہ, اور ایک معمولی سا کرتا پہنا ہوا ہے, نیچے لنگی پہنی ہوئی ہے, اور اس طرح اپنا بالکل ایسے آدمی اس طرح سے مسجد کے اندر جیسے کوئی خادم مسجد ہوتا ہے اس طریقے سے اپنا زندگی گزارتے تھے. تو ضرورت پیش آئی, عیال تھا, ضرورت پیش آئی, عیال تھا یا نہیں تھا, ضرورت پیش آئی اپنے معاش کی. تو ایک مرتبہ تھا, پریس تھا, اس پریس کے اندر تصحیح کرنے پروف ریڈنگ کے لیے نوکری کر لی. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاوضہ آپ کو پیش کیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا 705 روپے مہینہ میری طرف میرا خرچہ ہے, تو آپ جو چاہتے تھے. تو انہوں نے حضرت کے علم و فضل کا لحاظ کر دیا, 5 کے بجائے 10 روپے مہانا تنخواہ مقرر کر, اتنا بڑا علم و فضل کا پہاڑ اور جناب 10 روپے تنخواہ مہانا کام کر رہے ہیں. کرتے کرتے ایک ریاست تھی غالباً بھوپال کی, وہاں کے نواب صاحب کو پتا چلا کہ اتنا بڑا عالم آدمی اور وہ ایک جگہ پر پروف ریڈنگ کا کام کر رہا ہے, تو خیال ہوا کہ ان کو اپنے ہاں بلا لیا جائے تو کوئی بڑی علم خدمت ان سے لی جائے. تو ان کے پاس خط بھیجا کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں, آپ یہاں پر تشریف لائیں. پتا نہیں کیا کام تھا تو, اور آپ کو 300 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے. اب 300 روپے اس زمانے کے لحاظ سے 1 لاکھ سے کم تو یقیناً نہیں تھے اس زمانے کے لحاظ سے, تو اور جبکہ 10 روپے ماہانہ پا رہے تھے. تو حضرت نے یہ دیکھا کہ وہاں جانے سے کوئی دینی فائدہ ہے کہ نہیں ہے, تو اندازہ یہ ہوا کہ وہاں جانے سے کوئی خاص دینی فائدہ نہیں, یہاں میں تفریح کرتا ہوں, پروف ریڈنگ کرتا ہوں, اس کے بعد میں کوئی بات نصیحت کرتا ہوں, کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا ہے اسے دین کی بات بتا دیتا ہوں. تو وہاں اس قسم کے مواقع شاید نہیں ملیں گے, دین کی خدمت کا یہ موقع نہیں ہوگا. تو جواب میں خط لکھا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں مجھے 300 روپے ماہانہ تنخواہ دیں گے, تو بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت 10 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے اور 5 روپے میں میرے گھر کا گزارا ہو جاتا ہے آرام سے. 5 روپے کے اندر میں اپنے گھر کا گزارا کر لیتا ہوں, باقی جو 5 روپے بچتے ہیں وہ کہیں سرکار کا کر دیتا ہوں, کوئی ضرورت سامنے کے اوپر کر لیتا ہوں. اب اگر مجھے 300 روپے ماہانہ آپ تنخواہ دیں گے, 300 روپے ماہانہ مجھے ملے گی, تو اس کے معنی یہ ہے کہ میرے پاس 295 روپے جو ہیں وہ ضائع ہوں گے. ویٹ از ضرورت. تو اب میں کہاں اس کو سنبھال کر کروں گا 295 روپے کو, کہ کہاں اس کو اٹھا کے رکھوں اور کہاں اس کے مقام کو مصرف تلاش کروں, کہاں اس کو لگاؤں. تو اس فکر میں پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے 5 روپے کے اندر میرا گزارا ہو جاتا ہے, لہذا اللہ اللہ خیر کر. یہ جواب تھا حضرت. آج کوئی شخص 10 روپے کی تنخواہ پر ملازم ہو اور اس کو پیشکش ہو اس طرح, اور کوئی ناجائز حرام کام نہیں تھا, کیا ناجائز حرام کام تھا, لیکن چونکہ مال کی محبت نہیں, مال کو ضرورت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ میری ضروریات کتنی ہیں, ان ضرورت کے مطابق اسے استعمال کر رہے ہیں, ضرورت سے جو زائد ہے وہ ایک دل میں تشویش کا ذریعہ ہے کہ یہ رکھوں گا کہاں, کیسے رکھوں گا, کیا عبادت کروں گا. تو یہ ہے حب مال بالکل فنا, جو مل گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے جس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس قناعت کے بعد یاد رکھو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو قناعت حقیقی عطا فرما دیتے ہیں اور محبت اس کے دل سے مال کی نکل جاتی ہے اور وہ اس طرح بعد اوقات دنیا کے ایسے دنیا کو جو اس کے دین میں حائل ہوتی ہے ٹھوکر مار دیتا ہے, تو تجربہ یہ ہے کہ دنیا آ کر پاؤں گی ذلیل ہو کر آتی ہے, تاکہ ہی دنیا بھیا راگ ماں, دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے, یہ اس کے پاؤں میں لپٹتی ہے, یہ ٹھوکر مارتا ہے, وہ بار بار آ کر پاؤں گی. تجربہ یہ ہے, یہی حضرت جانور کی رحمت اللہ علیہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتحال ان کی پیدا فرمائی کہ اس سے کچھ ٹھکانا نہیں, اتنی اللہ نے دنیا عطا فرمائی, دنیا بھی عطا, لیکن یہ دنیا کے طلبگار نہیں بنے. دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے وہ تم سے بھاگے, اور جتنا اس سے منہ موڑو گے اتنے وہ تمہارے پیچھے آ گئے, تمہارا تانگ اٹھ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگ اپنے بندوں کو یہ دنیا اس طرح عطا فرما دیتے ہیں کہ ذلیل کر کے عطا فرما دیتے ہیں, یہ اس کے پیچھے بھاگتے نہیں, اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی, لیکن عطا فرما دیتے ہیں. پھر جب دنیا آتی ہے وہ دین بن کر آتی ہے, وہ دنیا جو ہے وہ دین بن کر آتی ہے, پھر مال بھی ہوتا ہے تو وہ مال اللہ کے لیے ہوتا ہے, پھر وہ مال اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے حقوق ادا کیے جائیں, وہ مال اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے اور اس کے حقوق شرعی ادا کیا جائے, وہ مال پھر مال دنیا نہیں ہوا, وہ مال بھی اللہ کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ, اتنا دیا کہ ساری سلطنت پوری دنیا کی سلطنت, اور ایسی سلطنت جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی, پہاڑوں پر اور جانوروں پر اور ہواؤں پر اور فضاؤں پر سب پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام, اتنی بڑی. ہمارے حضرت خان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی اچھی بات, بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, کہ بعض اوقات دل میں خیال ہوتا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا سنا حضرت ناندی کا, کہ وہ کہیں 295 روپے کیا کو سنبھالوں گا کیسے, اور وہ رکھوں گا تو دماغ میں یہ تشویش رہے گی کہ کہاں استعمال کروں کیا اس کا حساب رکھوں، اللہ کے حساب دینا پڑے گا تو حساب کیسے دوں گا، یہ فکر ہو رہی ہے. تو سلیمان اسلام کو یہ فکر نہیں ہوئی، سلیمان اسلام کو بلکہ سلیمان اسلام نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی قرآن شریف میں، رب حبلی ملکت لا ينبغي لأحد من بعدي، کہ اے پروردگار مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے. تو بظاہر سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک محبت ہے مال کی اور سلطنت کی، جس کی وجہ جو مانگ رہے اور ان کو وہ تشویش پیدا نہیں ہوئی کہ کہاں رکھوں گا اور کیسے حساب کروں. تو بات رکھنے کا دیا تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر یہ صورت حال تھی کہ اس سلطنت کی دین کے لیے ضرورت تھی. بات یہ نہیں تھی کہ سلطنت یا بادشاہت ان کو فی نفسی مطلوب تھی، اس کے حرص تھی، بلکہ دین کے لیے مطلوب تھی کہ دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے ضرورت تھی کہ ایسی سلطنت ہو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنا پر ادا کر. اور جہاں تک مال دولت کا سوال تھا تو قرآن شریف میں فرمایا کہ ہاں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سلیمان علیہ السلام سے کہ ہاں تھا اپاؤنا سمن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری طرف سے عطا ہے جو کچھ مال تمہیں دیا جا رہا ہے، چاہو کسی کو صدقہ کرو، چاہے اپنے پاس رکھو، کوئی حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. یہ خصوصی ادا فرما دی تھی سلیمان علیہ السلام کو. اس واسطے کوئی تشویش نہیں، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب جو چاہے گا حساب کتاب کا سوال ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دے دیا، انہوں نے اس کے اوپر کوئی تشویش کا احساس نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے لوگوں کو دنیا دیتا ہے تو وہ دنیا کی دین بن کر یاد آیا. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کیا تھا آپ حضرات سے، اور اس پچھلے ازبکستان کے سفر میں ان کے مزار پر بھی اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. یا خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جو بڑے مالدار تھے، بہت مالدار لوگ ہیں، تجارتیں بھی تھیں اور پیسہ بھی بہت تھا، سب کچھ تھا، لیکن ساتھ ساتھ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے. تو مولانا جامی، مولانا عبد الرحمان جامی، جو مشہور صوفی بزرگ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انہوں نے شہرت سنی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے ولایت کی، کے بڑے درجے کے بزرگ ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں تھے، تو سفر کر کے پہنچے ان کی خدمت میں. خیال تھا کہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں گے اور بیعت بھی کرنے کا شاید خیال تھا. وہاں جو پہنچے تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ کا ڈھنگ ہی اور نظر آیا، بڑے ٹھاٹ بات، بڑا روپیہ پیسہ، بڑی جائیداد پھیلی ہوئی. تو یہ ذہن میں تصور لے کے گئے تھے کہ درویش آدمی ہوں گے، کوئی بڑے ولی اللہ جو ہوتے ہیں آپ کے پاس درویش قسم کے آدمی ہوتے ہیں، اتنے پیسے ویسے کہاں ہوتے ہیں ان کے پاس. تو جا کے دیکھا تو نقشہ ہی اور، تو کچھ مایوسی تھی ہوئی ہلکمانا جانی کو. تو دماغ تھا بے تکلفی کا. تو یہ جب پہنچے خواجہ عبید اللہ احرار کی خدمت میں اور جا کر دیکھا یہ مال دولت کی فراوانی، تو وہاں بے ساختہ ان کے منہ سے ایک مصرع نکلا، شاعر آدمی تو تھے، تو یہ مصرع نکلا کہ نمبر دستاں کے دنیا دوستدار ہے، کہ جو آدمی دنیا کو دوست رکھے، دنیا سے محبت رکھے وہ مرد نہیں. یہ جملہ منہ سے نکلا اور کہہ بھی دیا مارا خواجہ عبید اللہ احرار رکھتا ہے نمبر دستاں کے دنیا دوستدار، اور یہ کہہ کے چلے کہ بھائی یہاں میری دال غلطی چلے گی، یہ ان کے پاس کوئی ولایت وغیرہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی دنیا دار آدمی، یہ کہہ کے نکل آئے. اب آئے تھے بڑا سفر کر کے، تو وہاں دیکھا یہ مایوسی ہوئی، تو اب واپس جا کے تھکے تھکائے تھے، تو کہیں قریب میں کوئی مسجد تھی، اس مسجد میں جا کے نمازات پڑھی، نمازات پڑھ کے اور وہیں سو گئے تھکے. سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک میدان حشر برپا ہے اور حساب و کتاب ہو رہا ہے میدان حشر، اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ میں اس حساب کتاب کے مرحلے سے گزر جاؤں. دیکھتے ہوئے ایک آدمی آ گیا، اس نے آ کے پکڑ لیا ان کا دامن، مولانا جامی، اور کہا کہ جانے نہیں دوں گا, دو پیسے تمہارے ذمہ واجب ہے میرے دنیا میں, تم نے مجھ سے فلاں سودا کیا تھا یا فلاں معاملہ کیا تھا, اس میں دو پیسے تمہارے ذمہ رہ گئے, لہٰذا جانے نہیں دوں. ابھی حضرات سب جانے کہ بھائی دو پیسے کی مجھے یادی بنی آ رہے ہیں, دو پیسے کا معاملہ ہے, تھوڑا سا معاملہ خدا کے لیے تھوڑا میرے ساتھ انتقام کر لو, مجھے جانے دو. مگر وہ چپٹا ہوا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا, یہ میں چھوڑ دو پیسے جب تک نہیں دو گے اس آگے آگے نہیں بڑھے. اب یہ سب پریشان, یا اللہ کیا کروں, یہ دو پیسے کی خاطر جنت جا رہی. تو اسی پریشانی کے عالم میں تھے, اس نے دیکھا کہ سامنے سے خواجہ عبید اللہ احرار رحمتہ اللہ کی سواری آ رہی, اور اس پر وہ سوار آتے دیکھا کہ یہاں الجھ رہے ہیں, کوئی آدمی ان سے الجھ رہا ہے. تو جو آدمی ان سے مطالبہ کر رہا تھا اس سے کہا کہ بھائی کیا کر رہا ہے, اس فقیر کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ مولانا جامی کو کہا کہ یہ فقیر ہے, اس فقیر کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی پیسے لے رکھے ہیں میرے دو پیسے, جب تک یہ دو پیسے نہیں ادا کرے گا میں آگے نہیں بڑھے گا. کہا کہ ارے دو پیسے کی کیا بات ہے, ہم نے جو سارا پیسہ اس دنیا میں کمایا تھا وہ آخر کس کام کا ہے, کس دن کام آئے گا, لے لے اس میں جو کہ تجھے لینا ہے لے لے, اس کو چھوڑ. چنانچہ انہوں نے خواجہ عبید اللہ احرار نے اس کو کچھ دے دلا دیا تو وہ رخصت ہو گیا اور ان کی جان چھوٹی. بس یہ یہاں تک خواب دیکھا تھا کہ آنکھ کھل گئی, مانا جامع آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھلتے بڑے پریشان تھی, اللہ میں نے کیا حرکت کی کہ ان سے جا کے اس طرح کی بات کہہ دی. اب مسجد سے جو باہر نکلے تو دیکھا تو باقی خواجہ عبید اللہ احرار کی سواری آ رہی ہے, واقعی ایک سواری جو سوار کشیب لا رہے تھے. اب یہ اس سے نہ چلا جائے نہ کھڑا ہوا جائے, خواجہ کی سواری قریب آئی تو جب قریب سے گزرے تو خواجہ نے فرمایا ان سے مارا جامی سے تو بھائی کیا مصرع کہا تھا تم نے, وہ جو ہمارے سامنے پڑا تھا تم نے ادھر دوڑانا. اب یہ شرم کے مارے گڑے جا رہے ہیں, مارا جامع شرم سے گڑے جا رہے ہیں کہ کس طرح وہ میں کیسی بے ادبی کی بات کہی, کیسی گستاخی کی بات کہی, کیسے دوہرا ہوں. انہوں نے کہا جی اب تو زبان پہ آتا نہیں. وہ مصرع کہا کہ نہیں سناؤ کیا کہا تھا. میرے جی زبان چلتی نہیں اب کیسے کہوں آپ سے. کہا کہ نہیں سناؤ تم نے کیا کہا تھا. تو کہا جی یہ کہا تھا کہ نمبر دس تھا کہ دنیا دوست دار, کہ جو دنیا کو دوست رکھتے وہ مرد نہیں. فرمایا بات تو تم نے صحیح کہی تھی, غلط نہیں کہی تھی, واقعی وہ دوست وہ جو دنیا کو دوست رکھتے وہ مرد نہیں ہے, لیکن ذرا ادھوری تھی. ایک دوسرا مصرع بھی لگا لو اس کے ساتھ اور پورا شعر یوں ہوگا کہ نمبر دس تھا کہ دنیا دوست دارت اگر دارت برائے دوست دارت, نمبر دس تھا کہ دنیا دوست دارت اگر دارت برائے دوست دارت, کہ وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے, اور اگر دنیا رکھے تو دوست ہی کے واسطے رکھے. تو جو اگر دو آدمی ہیں جو مرد ہیں, ایک وہ جس کے پاس دنیا ہو ہی نہیں ٹھیک ہے درویش آدمی ہے, اور ایک وہ ہے جس کے پاس ہے تو صحیح لیکن وہ جو دنیا سے رکھی ہوئی ہے وہ برائے دوست ہے اللہ جل جلالہ کے واسطے, تو وہ پھر دنیا نہیں ہے وہ دنیا بھی تھی. تو جو روپیہ پیسہ ہے وہ بھی اللہ جل جلالہ کے لیے ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو صرف کروں گا, اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو اٹھاؤں گا. اللہ کی مرضی کیا ہے, بیوی کو کھلاؤ اللہ کی مرضی, بچوں کو کھلاؤ اللہ کی مرضی, حدود میں رہ کر اسراف سے بچتے ہوئے خود بھی کھاؤ اللہ کی مرضی, دوستوں کو پڑوسیوں کو کھلاؤ اللہ کی مرضی, ضرورت کے مواقع پر ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرو اللہ کی مرضی. تو یہ پیسہ جو ہے یا مال دولت وہ ہے ضرور, لیکن وہ ایسا ہے کہ اللہ ہی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں گے وہاں دم کرو, جہاں نہیں کہیں گے وہاں دم. تو پھر وہ دنیا دار نہیں ہے, وہ دیندار ہے, وہ شخص وہ دیندار. تو اس واسطے خوب سمجھ لیجئے کہ دو حالتیں ہیں, یا تو آدمی اتنی چھوٹی تھوڑی چیزوں پر قناعت کر لے جو اس کے بس ضروریات پوری کر دیں, یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خود سے عطا فرما دی ہے دولت تو اس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرے. تو اگر دارت بنائے تو ان کا تو اسی واسطے ہمارے بزرگوں میں بڑے بڑے مختلف رنگوں کے لوگ گزرے ہیں, ایسے درویش بھی گزرے کہ جناب کئی کئی دن گزر گئے ہیں فاقے سے ہیں, حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا, کئی کئی دن تو فاقے گزر رہے ہیں, حالت استغراق میں ہیں, اللہ جل جلالہ کی حضوری کا حالت ساری ہے, اور بچے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت کیا بابا جی روٹی چاہیے, بھوک لگ رہی ہے. وہ استغراق کے عالم سے ایک دم سے باہر آئے, آ کر کہا کہ مختلف رنگوں کے لوگ گزرے ہیں, ایسے درویش بھی گزرے کہ جناب کئی کئی دن گزر گئے ہیں فاقے سے ہیں, حضرت شیخ ابو قدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا, کئی کئی دن کے فاقے گزر رہے ہیں, حالت استغراق میں ہیں, اللہ جل جلالہ کی حضوری کا عالم ساری ہے, اور بچے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت کیا بابا جی روٹی چاہیے, بھوک لگ رہی ہے. وہ استغراق کے عالم سے ایک دم سے باہر آئے, آ کر کہا کہ بیٹا کیا بات ہے, کہ جی بھوک لگ رہی ہے, روٹی چاہیے. تو فرمایا کہ بڑی دیگیں چڑھ رہی ہیں, بڑی دیگیں تیار ہو رہی ہیں کھانے, بڑی دیگیں ہو رہی ہیں. اور یہ کہہ کے پھر حالت استغراق میں چلے. اب وہ بچہ سوچے گئی تو کھانا پکڑایا, کوئی دیگ چڑھ رہی ہے, کوئی آس پاس دعوت ہونے والی ہے. پھر گئی ہوش میں آئے, پوچھا بیٹا کیا بابا جی روٹی چاہیے, کھانا چاہیے. پھر ہوش میں آیا, کہا جی بڑی دیگیں چڑھ رہی, دیگیں چڑھ. اب وہ دیگیں کہاں چڑھ رہی ہیں, جنگل. وہ اس کا ذکر فرما رہے. تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ جیسے, اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, مالک کی مذہب انہیں سے چلا ہے, موطا کے مصنف ہیں. ان کے بارے میں بڑے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے بڑی دنیا مال و دولت بہت عطا فرمایا تھا, بڑے شاندار طریقے سے رہتے تھے. لکھا ہے کہ ہر روز نیا جوڑا جیب تک فرماتے تھے, ہر روز نیا جوڑا جیب تک فرماتے تھے, اور 360 دن میں 360 جوڑے, یعنی ہر روز نیا جوڑا. یہ نہیں نئے سے میری مراد یہ ہے کہ جو آج ہی ایک مرتبہ خلاف پہنا سلم لگ گیا, ایسا. کسی نے کہا سر یہ کیا اسراف ہے کہ روز آپ نیا جوڑا پہنتے ہیں, تو کبھی کیا کروں. ایک میرا کوئی دوست ہے, وہ اللہ کا بندہ, وہ جب سال شروع ہوتا ہے تو ایک سال کے شروع میں 360 جوڑے مجھے دے جاتا ہے, اور کہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ پہن دیں اور پہن کے پھر صدقہ کر دیں. تو چنانچہ ایک دن پہنتا ہوں, پہن کے صدقہ کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو غرض ایسے بھی بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سے گزرے. تو حاصل یہ ہے کہ دنیا اگر ہو بھی, مال ہو بھی, تو مال کی محبت اس درجہ نہ ہو کہ اس میں دل اٹکا ہوا ہے, اور بڑھانے کی ہر وقت دھن ہے, جو جائز طریقے سے, ناجائز طریقے سے, حلال سے, حرام سے, دن رات اسی دھن میں مبتلا ہے. تو یہ ہے حب مال, جس سے منع پیسہ قناعت ہو, اور جو دنیا ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو, اللہ کے حکم کے تابع. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ بس اپنی رحمت سے عطا فرمائے, ورنہ یہ دنیا اور اس کی محبت وہ بھوکا بھیڑیا ہے جو انسان کے دین کو کھا رہا ہے. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. تو بھائی یہ چیز ہے حاصل کرنے کی. حاصل کیسے ہوگی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہو کہتے کہ دنیا ہو اور محبت اس کی نہ ہو, ایسی محبت جو دین کے واسطے رکاوٹ حاصل کرتے. تو حاصل اس طرح ہو کہ یہ مشق کرنے سے حاصل ہو. اس کے کچھ طریقے کسبی ہیں, یعنی باقاعدہ انسان اپنے اختیار سے مشق کرے گا تو وہ حاصل ہو جائے گا. کسبی کیا ہیں طریقے؟ نمبر ایک کہ آدمی صدقے کی کثرت کرے, جتنا صدقے کی کثرت کرے گا اتنے ہی محبت مال کی کم. یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز رکھ دی ہے کہ یہ انسان کے دل سے مال کی محبت کو کم کرتی, کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کو سینک سینک کے رکھے, سینک سینک کے رکھے, ایک پیسہ بھی جانے نہ تھا. قرآن کہتا ہے کہ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. افسوس ہے اس شخص کے اوپر جو مال کو جمع کیے بیٹھا ہے, ہر وقت گن رہا ہے, بیٹھا کتنا ہو گیا, اب کتنا ہو گیا, اب کتنا ہو گیا, اب کتنا ہو گیا. یہ گننا علامت اس بات کی ہے کہ دل دماغ کسی پہ لگا ہوا ہے. تو یہ جمع مالم وَعَدَّدَهُ یہ نہ ہو. یہ اگر صدقے کی عادت ہوگی تو اس صدقے کی عادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مال کی محبت نہ ہو. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں معلوم ہوا کہ آپ مسجد حرام میں تشریف فرمائیں مکہ مکرمہ کی بات. جب میں جا کے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرمائیں. تو مجھے جب آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ قد خابوا وخسروا رب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے نامراد اور ناکام ہیں. یہ جملہ فرمایا سرکار دوارا. اب یہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت ڈرتے کانپتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو, جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو. سرکار دوارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ سنا کہ خابو و خسرو, یہ بڑے ناکام ہیں, بڑے نامراد ہیں وہ لوگ, تو فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بارے میں احساس فرما رہے ہو جو, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی وحی نازل ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور وحی کے نتیجے میں آپ کو بتایا گیا کہ میں خسارے میں ہوں, اس واسطے آپ نے مجھے فرمایا. تو کہتے ہیں میں ڈرتا آگے بڑھا تو آپ یہ احساس دوہرا رہے تھے بار بار, خابو و خسرو اور ہم بالکل. تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ من ہوں یا رسول اللہ, من ہوں فدا کا ابھی و امی, کہ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہوں, یہ کن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے نامراد ہیں بڑے ناکام. تو اس پر سرکار دوارہ سر نے فرمایا کہ ہم الاکثرون, کون ہے ناکام نامراد, ہم الاکثرون, بہت مال و دولت رکھنے والے جن کے پاس بہت مال و دولت, لیکن ساتھ ہی فرمایا اللہ من قال ہاکدہ وہاکدہ وہاکدہ, مال و دولت زیادہ رکھنے والے سوائے ان میں سے وہ لوگ, ان لوگوں کے جو اس طرح دیں اور اس طرح دیں اور اس طرح دیں, مٹھیاں بھر بھر کے, اشارہ کر کے فرمایا کہ مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو اس طرح دیں اور اس طرح دیں اور اس طرح دیں, یعنی صدقے کی کثرت کریں. تو صدقے کی جتنی کثرت کریں گے تو وہ باوجود مال و دولت رکھنے کے پھر وہ اس وعید سے محفوظ رہیں گے. یہ سرکار دولت والا طریقہ بتا, مال و دولت کی محبت دل سے نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان صدقے کی کثرت کرے, جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے گا. اور اس میں انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو صدقہ کرنے میں کچھ زیادہ مشقت نہیں ہوتی, طبیعت پر گرانی نہیں ہوتی, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت پر گرانی ہوتی ہے کہ بھائی یہ پیسہ میں نے بڑی محنت سے کمایا تھا کیسے دے دوں, طبیعت پر بار معلوم ہوتا, مختلف انسانوں کی طبیعت ہے مختلف. لیکن جو خاص دوسری قسم کا آدمی ہو جس کو پیسہ خرچ کرتے ہوئے گرانی معلوم ہوتی ہو طبیعت پر بار ہوتا ہو, اس کا بھی علاج یہ ہے اس گرانی اور اس بار کا کہ چاہے دل پہ چھری چل جائے لیکن دے اور نکالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اس مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرے, یہ طے کر لے کہ چاہے میرے دل پر کتنے ہی آرے چل جائیں مگر میں یہ کام ضرور کروں, یہ ہے علاج حب مال. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں صدقہ کرے, صدقے کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی مسکین کو روپیہ پیسہ دے دینا یا کھانا کھلا دینا ہوتا ہے, شریعت میں صدقہ صرف اس چیز کے لیے خاص نہیں, جتنے بھی مصارف خیر ہیں, خیر ہیں, بھلائی کے مصارف ہیں, اپنے اعزاء کی امداد کر دینا, اقربا کی امداد کر دینا, کسی بیمار کا علاج کرا دینا, کسی ہسپتال میں دے دینا, کسی مدرسے میں دے دینا, یہ سارے کام یہ صدقے کے تحت ہے. تو آدمی اس صدقے کی کثرت کا معمول بنائے اور اس کی عادت ڈالے تو مال کی محبت خود بخود انشاءاللہ کم ہوگی, یہ ایک طریقہ. اور پہلے میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے, بڑا کارآمد طریقہ ہے, کہ زکات تو انسان کے ذمہ فرض ہے ہی، وہ تو دینی دینی ہے نا، وہ نہیں دے گا تو منصف تو آئی ہیں. لیکن جس طرح نماز میں کوئی شخص یہ کہہ دے میں تو فرض نماز پڑھوں گا، پھر فرض تو دو رکعت فجر کی فرض ہے، چار ظہر کی فرض ہے، چار عصر کی، تین مغرب کی، چار عشاء کی، بس یہ پڑھوں گا، سنت ہی پڑھوں گا. تو کوئی بھی مسلمان جو نمازی ہو وہ صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ کچھ سنتیں بھی پڑھتا ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے. ایسے ہی صرف زکات کے اوپر بھی اکتفا نہیں کرنا چاہیے. تو بھائی زکات تو کہتے ہیں بس چھٹی ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو جتنے مصارف پہ خیر ہیں، بھلائی کے مصارف ہیں، ان سب کے اندر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح زکاتی میں سے ہو جائے ادا. تو اس وقت مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں ہر وقت کہ صاحب یہ فلاں کام ہو رہا ہے، وہ زکات لگ سکتی ہے، سونے کی لگ سکتی. تو چاہتے یہ ہے کہ جو کچھ بھی خیر کے اندر خرچ کرنا ہو وہ اسی 2.5% میں ہو جائے، جو کچھ ہونا 2.5% سے آگے بڑھنے کو تیار. نبی کریم سرور دعا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی المال حقا سوا الزکاۃ، انسان کے مال میں زکات کے سوا بھی حق. یہ نہیں ہے کہ صرف بس زکات دے کے سارے ہو چھٹی ہو، کچھ اور بھی دیا کرو اللہ کے راستے میں زکات کے علاوہ. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے زکات کے لیے تو مصارف مخصوص کر دیے، اس کا طریقہ مخصوص کر دیا. کسی غیر صاحب نصاب کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ زکات ادا نہیں ہوتا. لیکن اور جو مصارف ہیں اور جو کام خیرات میں ہیں وہ دوسرے طریقے سے زکات کے علاوہ روپے ادا کرتے. تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اپنی جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس آمدنی کا تھوڑا سا حصہ مخصوص کر لیتے تھے مصارف خیر میں خرچ کرنے کے لیے، بھلائی کے مصارف خرچ کرنے کے لیے. میں سر بتایا تھا حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنی آمدنی کا خمس نکالتے تھے، پانچواں حصہ، یعنی 20%، جو کوئی آمدنی ہو رہی ہے اس میں سے 20% اٹھا کر ایک لفافے میں ڈال دی. وہ لفافہ مستقل بنا ہوا رکھا ہے، اس میں ڈال کے ڈال دی. اسے ڈال دیا کہ جب کوئی مصارف خیر میں سے کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس میں خرچ کر. یہاں تک کہ میرے والد مالی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی 2 روپے ہدیہ دے گیا، 2 روپے کا ہدیہ پیش کر گیا، اس 2 روپے کے بھی فوراً ریزگاری کرا کے اور اس کا 20% نکال کر رکھ دیا، 10 روپے اس میں سے نکال کے اس لفافے میں ڈال دیا، کوئی آمدنی ہو اس میں سے اس کا نکال دیا. حضرت علامہ شبیر مصعب عثمانی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اور میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ 10واں اور 20واں حصہ نکالتے تھے کہ جو آمدنی انسان کی محنت سے کے ذریعے حاصل ہوئی ہو اس کا 10واں حصہ، اور جو بے محنت کے آگے کہیں سے تحفہ آ گیا، ہدیہ آ گیا، تو اس کا 20واں حصہ. یہ نکال کر اور اپنے لفافہ بنایا ہوا تھا، مبرنات اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، یعنی نیک کاموں کے لیے، اور وہ لفافے میں ہر آمدنی کا وہ تھوڑا سا حصہ نکال کے رکھا ہوا. تو اب نتیجہ اس کا یہ تھا کہ وہ ہر وقت یاد دلاتا رہتا تھا وہ لفافہ کہ مجھے کہیں خرچ کرو، میرے لیے کوئی مصرف تلاش کرو. سنا کہ جب کوئی موقع آتا تھا کسی کو دینے کا، کسی مصرف کا خیر میں خرچ کرنے کا زکات کے علاوہ، تو اس میں سے خرچ کرنا. یہ بڑا کارآمد معمول ہے، ہر انسان اپنے حالات کے لحاظ سے خرچ کرتا. میں ایک مرتبہ یہ بات بیان کر رہا تھا ایک درس میں کہ بھائی سب کو خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے انفاق کی سبیل اللہ کی، اور حب مال کو ختم کرنے کا یہ بڑا زبردست نسخہ ہے. تو کچھ سادہ کرنے لگے جی یہ آپ ان کو بتائیں جن کے پاس پیسے ہوں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، تو ہم کریں کہاں سے، تو ہمارے پاس ہے ہی سر اتنا کم. تو میں نے اس پر عرض کیا کہ یہ بتاؤ کہ 1 روپیہ ہے تمہارے پاس کہ نہیں، اور 1 روپیہ اگر ہے تو اس میں سے 1 پیسہ خرچ کر سکتے ہو کہ نہیں، اس 1 روپے میں سے 1 پیسہ 100واں حصہ. اگر وہ 1 پیسہ نکالنا شروع کر دو 100 میں 1 روپے میں سے، تو یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی وہی ایسے تھا جو 1 لاکھ میں سے 1,000 نکالتا، بلکہ ہو سکتا ہے تمہارا 1 پیسہ اس 1,000 پر بڑھ جائے. تو اس واسطے یہ نہ دیکھو کہ کیا تمہاری آمدنی کیا نکال کیا رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے وہ اثرات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو یہ پہلا نسخہ حب مال کو دور کرنے کا ہے صدقے کی کثرت، مساری کے خیر میں خرچ کرنے کی کثرت. ایک سنی. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں اور دعائیں کرتے ہیں وہاں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل سے مال کی اور دنیا کی محبت دور فرما دے، یا اللہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں مال عطا فرمائیے، ہم محتاج ہیں اس کے، لیکن اس کی محبت ہمارے دل میں لگا. جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کسرا کے خزانے آ کر ڈھیر ہوئے مسجد نبوی کے اندر، سونا چاندی سے بھر گیا، بھر گئی مسجد، تو اس وقت فاروق اعظم نے دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، آپ نے خود فرمایا کہ انسان کے دل میں اس کی طرف میلان ہے، اس واسطے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دل مائل نہیں ہو رہا، نہیں ہوگا اس کی طرف، لیکن اللہ یہ ہمیں عطا اس طرح فرمائیے کہ یہ ہمارے دین کے لیے فتنہ نہ بنے اور یہ آخرت کے لیے ہمارے رکاوٹ نہ بنے، آخرت کے لیے کارآمد ثابت ہو، اس کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، گویا یہ ہو اس کی محبت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ. تو وہی بات آئی. تیسرا علاج وہ ہے جو پہلے حدیث میں گزر چکا کہ سرکار دعا نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے آدمی پر نگاہ کرو، اور بلکہ صحبت کی ایسے لوگوں کی اختیار، اپنے سے زیادہ مال رکھنے والوں کی صحبت اختیار بھی مت کرو. زیادہ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا وہاں ہوگا تو دل میں یہ خواہشات پیدا ہوگی کہ بھائی جیسا اس کا بنگلہ ہے ویسے گرم ہو جائے، جیسے اس کی کار ہے ویسے مجھے بھی مل جائے، جیسا اس کا سامان ہے مجھے بھی مل جائے. اپنے سے نیچے آدمیوں کی یا اپنے سے برابر آدمیوں کے ساتھ معاملات، ان کے صحبت اختیار. تو تیسرا علاج یہ. اور چوتھا علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، جب اللہ والوں کی صحبت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ دنیا ونیا سب پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کی محبت دنیا کی محبت انسان کے اوپر قبضہ نہیں کرتا. تو یہ چار علاج میں نے عرض کیے، پھر ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں. نمبر ایک، صدقے کی کثرت. نمبر دو، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حب مال کے ختم ہونے. نمبر تین، ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا جو اپنے سے نیچے کر دیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. اور نمبر چار، اہل اللہ کی صحبت. اہل اللہ کی صحبت چاہے خود جسمانی طور پر ان کے پاس جا کر ہو، یا خط و کتابت کے ذریعے ہو، یا ان کے ملفوظات، ان کے مواعظ، ان کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے. اب اس وقت ہر آدمی مصروف اپنے اپنے دھندوں میں لگا ہوا، فاصلے میں زیادہ، تو اس میں شاید اس کا موقع نہ ہوتا ہو، لیکن کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ بزرگان دین کے واقعات آدمی پڑھے، ملفوظات پڑھے، مواعظ پڑھے. حضرت خان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مواعظ ملفوظات بے شمار چھپے ہوئے ہیں، ان کا مطالعہ، ان کا مطالعہ میں. ان سب کا اثر انشاءاللہ مجموعی طور پر یہ ہوگا کہ محبت مال کی خصلت. یہ ایک بات ہوئی بھائی حدیث کا ایک حصہ. یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ جتنی تباہی بچائیں گے اس سے زیادہ تباہی بچائیں گے دو چیزیں انسان کے دین میں، ایک حب مال، ایک حب جان. تو حب مال کا میں نے تھوڑا سا تفصیل عرض کر دیا. دوسری چیز جو ہے وہ حب جان فرمایا، یہ بھی بڑی بری بلا ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بڑی بری بلا ہے. مال سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ بری بلا. جاہ، جاہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو اردو میں نہیں کہا، عام طور سے جس کے لفظ استعمال ہوتا ہے وجاہت، وجاہت. اور جاہ کہتے ہیں مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام جاہ ہے. یعنی کوئی آدمی جو ہے اس کو کوئی عہدہ منصب مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، یہ جاہ. آدمی با اثر ہو، لوگ اس کی بات رد نہیں کرتے، بڑا سمجھتے ہیں اس کو، یا اس کی شہرت ہے، یا لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ چیز سب مجموعہ کیا کہتے ہیں. آج کل جو بہت ہمارے معاشرے کے اصطلاحات مشہور ہیں نا، ان میں جو وہ چیز کی طرف بہت لوگ لبکتے ہیں اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں آج کل اسٹیٹس کا. دیکھا اسٹیٹس اونچا ہونا چاہیے. تو یہ قریب قریب وہی چیز جا کہ آدمی کے اندر یہ خواہش ہو, یہ تمنا ہو, یہ آرزو ہو, اس بات کی کوشش میں رہا ہوا ہو کہ مجھے اونچا عہدہ مل جائے, لوگ میرے منتخب ہو جائیں, لوگوں میں میری شہرت ہو جائے اور لوگوں میں میرا با اثر ہو جاؤں کہ میری بات کو چلائے نہیں. اس کا نام ہے خطبہ جاہ. تو سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ جاہ بھی ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی کے دین کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے بھوکا بھیڑ یا بکری کو کھا جاتی ہے. اللہ تو یہ سب سے زیادہ لگتا ہوتی ہے ہم جیسے آدمیوں کی بیماری ہے, خاص طور سے جس کا کوئی دین سے تعلق ہو جائے اس کو لوگ مولوی عالم سمجھنے لگے اور لوگ اس طرح رجوع کرنے لگے تو اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے. خود بے جان اللہ بے جان. اور عام آدمی بھی ہوتا ہے کہ مجھے تو بہت اونچا عہدہ مل جائے, مزہ مل جائے, اس کی خواہش, شوہر کی طلب, لوگوں سے تعریف کی طلب, کام اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے تعریف کرے لوگ. یہ خود بے جان اور یہ بڑی خطرناک بیماری. سرکار والد صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو ہے انسان کے دین میں بھوکے بھیڑیا کی طرح کھا جاتا ہے. اس سے بھی پرہیز کی ضرورت ہے اور اس کا پرہیز جو ہے وہ حب مال سے زیادہ باریک ہے. یہ بیماری حب مال کی بیماری سے زیادہ باریک ہے. مال کی محبت تو آسانی سے پتہ لگ جاتی ہے لیکن جاہ کی محبت کا پتہ لگنا بھی آسان نہیں ہوتا جب تک کہ کسی شہر سے آدمی تعلق قائم کر کے اسے اصلاح نہ کرائے. پتہ نہیں لگتا کہ میں حب جاہ ہوں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اسی واسطے اب دیکھیے یہ ساری باتیں دین کی ہیں. افسوس ہے کہ ہم بھول چکے ہیں, بلا دیا ہے اس واسطے اور ان کی طرف دھیان نہیں رہا دین کے پہلوؤں کی طرف. اس واسطے اچھا بھی معلوم ہو. سنیے نبی کریم سرور دعالم فرمائے ہیں کہ جو شخص کوئی منصب عہدہ خود طلب کرے کہ مجھے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی, اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا. اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصب یا عہدہ عطا فرما دے غیر اختیاری طور پر اور یا دوسروں کے کہنے سے تو اور اس کے دل میں اس کی حد نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو مدد کرے. ایک فرشتہ اس کے لیے حد فرما دیتے ہیں جو اس کے مطلب صحیح راستے پر رکھتا ہے بھٹکنے سے بچا لیتے. قدریں الٹ گئیں. ہمارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی دنیا میں ہر چیز الٹی ہو گئی. اتنی الٹی ہو گئی کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا, اب بجلی کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. یہاں تک فرمایا ہر چیز الٹ گئی. تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو آدمی مانگے عہدہ اس کو نہ دو. ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ جو ہم سے آگا مانگے گا ہم اس کو نہیں دیں گے. اور آج ساری سیاست کا یہ بنیاد ہی اس پر ہے کہ عہدہ مانگو.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیسے آپ کی خدمت میں علم کیسے
صرف مانگو, اس کے لیے ٹھیک مانگو لوگوں سے ووٹوں اور لوگ پاس جا جا کر اپنے فضائل بیان کرو جو میں ایسا کر بیٹھا ہوں اور میرا مخالف وہ اس کے درجے خرابی اور یہ جب تک یہ کام نہ کرے کہ اپنی اچھائیاں بیان کرے بس ایسی برائیاں بیان کرے تب تک وہ کوئی عہدہ سب پا ہی نہیں سکتا. تو سرکار تو یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی کو مانگے ہم اس کو دیں گے اور اگر آپ کو مل بھی گیا تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی. اجی صاحب کتاب ہے دیکھ لو تجربہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا مذاق بن ہوا ہے ان اور منصبوں کیا اس طریقے سے حالات اگر ایک جماعت کے بعد ایک حکمران آتا ہے اس میں کوئی اصلاح کا راستہ نہیں بنتا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہی طریقہ ہے مغربی مالک کے اندر آزمایا وہاں تو بڑا ہے آپ تو یہاں کیوں نہیں ہوتا کامیاب. تو یہ وہ منطق ہے جو کسی بوجھ بجکڑ نے کسی نے وہ کھجور کے طرف سے ایک آدمی چڑھ گیا تو اتر نہیں رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی اس طرح اس کو ہوتا ہے بوجھ بجکڑ کے پاس گئے تو اس نے کہا تھا کرو کہ ایک رسی رسک اور اس سے اوپر چڑھو اس کے کمر میں ڈالو اور جب کمر میں یہ باندھ لے زور سے اس کو کھینچ لو. اور وہ جو اس پر عمل کیا تو جو ہونا تھا وہ بےچارا نہ وہ آدمی رہا نہ اس کی جان رہی. تو لوگ بڑے گئے اس کے بوجھ بجکڑ کے پاس صاحب آپ تو ایسا مشورہ دیا تھا وہ تو مر گیا. جی اس کی قسمت ہی کسی کے مر گیا ہوگا اس کی موت وقتی آ گیا ہوگا باقی اس طرح نہ جانے کتنے آدمیوں کو کیسے نکالا. تو کنویں کے اندر گر جائے گا وہ نکالنے کے اس کو نکالنے کے لیے یہ طریقہ کارآمد ہوا تھا تو پتہ نہیں یہاں کیسے مر گیا. تو جیسے اس بوجھ بجک نے یاد کیا کنویں کے اوپر کھجور کے درخت کو تو ایسے ہی آج کل ہمارے لوگ وہ مسلمان کو قید کرتے ہیں غیر مسلم لوگ یا غیر مسلم معصیتیں کر کے نافرمانی کر کے ترقی کر رہا ہے تو کہتے ہیں مسلمان بھی کرے گا. ارے مسلمان کے لیے دستور اور ہے کافر کے لیے دستور اور. اور آج یہ کہتا ہے کہ لا تمہیں تعجب میں نہ ڈالے ان کافروں کی دنیا کے اندر ترقی یہ تمہارے تمہیں ہر کے ڈالے ان یوری تو میں جو آپ سے باہوں پہ حیات اتنا اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ان کو ہر دنیا کے اندر عذاب ہے اس دنیا میں زندگی کا کہ ان کو آخر کا کوئی حصہ ہے نہیں. تو جو کچھ بھی ان کے اعمال ہیں ان کا بدلہ اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ دستور ہے اور مومن کا دستور ہے اور ان وہ کام کرے گا جو کافر کرے جس کو کافر جس کا کر کے ترقی کر گیا کون گیا وہی کام مومن کرے گا پٹوا دیا جائے گا اور پٹائی ہو رہا دن رات. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ بھائی اور منصب کی طلب نہ کرو اور جو آدمی طلب کرے اس کو دو مت. یہاں تک بتائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے تمام سب مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو قضا کا عہدہ کیا گیا جعفر منصور خلیفہ نے پیش کیا قاضی بن جائی اور معلوم تھا کہ اگر اس جیسے کے خلاف کام ہوگا تو یہ سختی بھی کر سکے انکار کر دیا. تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں کرتے کہا کہ میں اہل ہوں میں اگر اہلیت نہیں ہے اس قضا نے اس کا جھوٹ بولتے ہیں آپ کے اندر اہلیت ہے تو کہا اگر جھوٹ رہتا ہوں تو خود میرا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ میں اہل نہیں چاہتے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہوں وہ قاضی بنایا جاتا بس یہ میں نے آپ دے رہے تو ہماری تاریخ تو یہ ہے اور یہاں آج دنیا میں یہ یہی قابل تعریف ہے کہ آپ نے سزائے بیان کرے اپنے مناسب کرے اور طلب کرے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ حب جان مبتلا ہے پوری سیاست ہماری حب جان کی گرد گھوم رہی ہے اور کے نتیجے میں جو فساد مچ رہا ہے دیکھ لیجیے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکا بھیڑیا اگر چھوڑ دیا جائے اس کا فساد مچائے گا. ایسے اللہ تعالیٰ سے عذاب سے ہمیں نجات فرمائے نہ تمام ان شاء اللہ کی مسجد میں یہ بارے میں تفصیل ان شاء اللہ پوری اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچنے کی فیصلہ فرمائے دعا کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا واغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب يا رب العالمين اغفر لنا تمام گناہوں یا اللہ ہماری اخلاق کی اصلاح فرما کسی طرح سے بچنے کی توفیق یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری عبادت فرما ہر طرح کے تم سے گناہوں سے منگا ہماری ہمارے متعلقین گھر والوں سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین حضرات ان کے تمام جائز کامیابی ادا فرما یا ہر طرح کی پریشانیاں دور کر سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہم نے ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ہمیں صفائے حاضر ادا فرما یا تندرستی ہم سے تندرستی کو دور جو مخروض ہم سے قرض ہوتا ہے سامان فرما ہمیں جن جن لوگوں سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سب کے دلی مرادوں کو پورا کرنا اللہ ہمیں جانا کروں گا میں صحیح خیال کرنا عبد کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ بک من شر ما استعاذ عبد کا نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبلنا انك السميع العليم اتب علينا انك التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين امين برحمتك.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.